السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. With the grace of Allah, this week end, the UK Jamaat is holding its Majlis Ashura. And at the same time, Canada Jamaat and Belgium Jamaat are also holding their Shura today. And it is my sincere hope that and pray that Allah, the Almighty, enables all of you to fulfill its profound objectives. Furthermore, I pray that at all times the views, opinions, and insights offered by the Shura delegates are anchored in the indispensable principle of justice, integrity, and righteousness. Moreover, as you are aware, this year you are also holding the Jamaat elections. In light of this, my message and instruction to each of you is that you should cast your vote for those individuals whom you genuinely believe most appropriate for the various elected offices. Never let the bonds of personal ties or friendship cloud your judgment or take you away from justice. Indeed, always remember that the basis of our every act or deed should be taqwa. Otherwise, the very purpose for which this shura has been convened will remain unfulfilled, as will the objectives of being an Ahmadi. When Hazrat Muslim Aud Rahitullah Anho established the institution of Majlis Shura in our Jamaat, only a few decades had passed since the time of the Prophet Messiah al-Islam. As a result, many delegates in those early shuras were not born Ahmadis, but had taken bath later in life. Today, as well, with the grace of Allah, there are many Ahmadis around the world who have taken the bath in recent times. Indeed, within this assembly of your Majlis Ashura are some converts to Ahmadiyyat. Thus, upon establishing the institution of Majlis Ashura, Hazrat Muslim Aud Rahitullah Anho bequeathed to us a profound and comprehensive treasure chest of guidance, wisdom, and instructions through various speeches and discourses. Each underscored the true essence and status of Majlis-e Shura and the sanctity of its proceedings. These invaluable addresses have been compiled and published by the Jamaat in the form of books. Certainly, all members of Majlis-e Shura and office bearers should read it so that they may come to understand the immense magnitude and weight of their responsibilities. I think they have not yet been translated into English. Whenever they are translated, they should try to get benefit from it. But those who can read Urdu should read these books. Drawing benefits and insight from his blessed guidance, I shall now present some fundamental principles that ought to resonate within the hearts and minds of every member of the Majlis-e Shura at all times. Time and again, Hazrat Muslim Aoud radhiyallahu anhu stated that the supreme aspiration and foremost priority for every member of the Majlis-e Shura must be to attain the pleasure of Allah. In reality, only if a person's true objective is to gain Allah's love, can they present their views or opinions with absolute integrity, unwavering justice, and free from all forms of self-interest. Fundamental to gaining Allah's love is sacrifice. In this regard, on one occasion, as Muslim Aoud said, all of us, to a lesser or greater extent, have sacrificed our relationships, friendships, desires, wishes, opinions, and intentions for the sake of gaining the love of Allah, the Almighty. However, he cautioned that even those who have offered certain sacrifices in pursuit of Allah's love are not immune to negligence or weakness. He warned that if, God forbid, one deviates from the path of Allah, they risk severing their connection to Him altogether. All the while, the world would offer no solace or compassion. Rather, it would view such a person with anger and disdain. From both a spiritual and worldly perspective, such person would be cut adrift. Indeed, as Muslim Aoud radhiyallahu anhu described such people as the most unfortunate people on the face of the earth. Hence, it is of the utmost importance that in all of our work and actions, we keep the prayer and the attainment of the love of Allah, the Almighty, at the forefront of our minds. Above all, we must utterly vanquish our ego and quell all our selfish desires. Rest assured that if every Shura member and every office bearer prioritize attaining the love of Allah above all else, then no worldly system, no human organization, and no community on earth shall ever rival that of our Jamaat, inshallah. In this regard, as Muslim Aoud radhiyallahu anhu once said, to attain God Almighty is not an ordinary thing. It requires such sacrifices that are not observed or matched in any other type of sacrifice. In simple terms, the level of sacrifice demanded for the sake of Allah should be far beyond any other sacrifice. As Muslim Maud explains, that the fact that people are willing to make sacrifices is not remarkable in itself. Rather, it is the intention underlying those sacrifices that matters. In most cases, sacrifices are made out of a desire to attain honor, respect, and power. However, those sacrifices are not beneficial and do not lead to spiritual success, because the objective is not to attain God's nearness, but merely to satisfy a person's ego and desire in the hope of achieving worldly honor and glory. So, as member of Majlis Shura, you must understand and recognize that sacrifices driven by tainted motives can never yield benefits. Many people have sacrificed their lives, yet failed to attain the love of God. Many people have made immense financial sacrifices, yet remain deprived of God's love. Similarly, many people have sacrificed their honor and respect, yet remain distant from God. Many people have sacrificed their property and wealth, yet remain in the clutches of Satan, rather than being embraced by their Creator. Many people have sacrificed their time, knowledge, and even their nation, yet they remain far from God. The reason is that such sacrifices were not made out of a desire to gain the love of Allah. Rather, as Muslim Maud has described, these as ancillary sacrifices. In this context, as Muslim Maud states that beyond all other forms of sacrifice, the ultimate and complete sacrifice is one that demands the utter surrender of one's desires and ego. For it is a person's ego and desire that he prizes above all else. Certainly, it is when a person begins to define the world through a lens of I and me, and dares to believe that their success is contingent upon their qualities and a product of their skills and power, that they deviate from the path of God. Thus, even when offering what seems like an immense sacrifice, the motive of such a person are tainted. It is the insatiable hunger of their ego that drives them to sacrifice their life, wealth, nation, knowledge, and time. They are driven by a desire to protect or elevate their standing and status in the world. Explaining this profound point, as Muslim Maud states, that on the surface, it may seem that a person is making sacrifices for the sake of his nation, country, and honor, yet in reality, he is motivated by his ego. It is a reflection of how he considers himself to be the most worthy. He is only willing to make sacrifices because they align with his wishes and opinions. He makes sacrifices to ensure that his wishes are fulfilled. However, God Almighty says that the type of sacrifice that leads to him is one where a person forgoes and sacrifices his deepest desires and inclinations. So it is not enough to sacrifice one's wealth, knowledge, time and even one's life in order to gain the nearness of God. Rather, God Almighty desires that a person sacrifices his ego and forgoes all forms of self-importance. Therefore, as you partake in the Majlis-e Shura and as office bearers throughout the year, you should reflect upon these words and search deep within your souls. Assess whether the sacrifices or efforts you make for the sake of the Jamaat are made purely for the sake of attaining the love and pleasure of God Almighty, or having attained the title of an office bearer or shura delegate, or are they merely an attempt to maintain your office and so-called status within the Jamaat? If the latter, then there is no benefit to such a position or office, and there is no benefit to being a representative at the Shura. Further, expounding upon this theme, Hazrat Muslim Maud stated that until a person entirely extinguishes the concept of me, he will not be accepted by God, because such a person in reality is guilty of associating partner with him. He says that while such a person may proclaim before the world that there is none worthy of worship except Allah, La ilaha illallah, yet within the recesses of his heart and mind, he elevates his own status and value to such a level that it is akin to associating partner with Allah the Almighty. He states that a person may say that there is none worthy of worship except Allah, yet if he considers himself to be worthy, it means that his claims of fidelity to God are just empty words. Thus, if Allah the Almighty demands any sacrifice from a believer, it is to sacrifice the concept of me. He demands that a person destroys his ego, and that the desires of the individuals are not upheld, rather it is the desires of God that are upheld. Here, as Muslim Maud explains, that sacrifice requires a person to devote themselves unconditionally to God Almighty and to submit entirely to his will and commands. He states, as mentioned earlier, that many people are willing to make seemingly great sacrifices of their wealth or even their lives. However, those sacrifices are made to serve their interests and according to their desires. He reiterates that until a person entirely defeats their ego, self-importance, and personal desires, their sacrifice is not deemed pure in the eyes of God Almighty. To help explain this point, as Muslim Maud mentioned, the case of a man who fought valiantly alongside the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his companion during one battle. Indeed, the man fought with such a courage against the opponents that the companions heaped praise upon him. However, having observed him, the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam remarked that the person was destined for hell. Upon hearing this, the companions were stunned and confused at how it could be that this person, who was fighting with such bravery and passion on the side of the Muslims, was bound for hell. Nonetheless, one companion began to follow and observe that person closely, with firm conviction that the words of the Holy Prophet ﷺ could not be false. The companion observed the individual being gravely injured during battle and saw that he could not tolerate the pain. Thus, he took his spear and leaned forward so that his chest was pierced. As a result, he died by suicide. Moreover, before his death, the person said that he had not been fighting for the sake of Allah. Rather, he had some pre-existing grievances and disputes with the opponents of Islam, and so joined the fight to settle his scores. Islam teaches us that the person who commits suicide lacks trust in God and as a result becomes deprived of his mercy. Thus, the personal motivation and subsequent suicide meant that the man was deprived of the status of a martyr. Ultimately, he was fighting for himself, not for the sake of Allah. In this way, the words of the Holy Prophet ﷺ were proven true to the letter. This incident serves as a warning to all of his bearers that their every statement, opinion, and act should be made with the fear of Allah. Only then will they come to attain the blessings of God Almighty. Otherwise, if their efforts are clouded by a desire for fame or fortune or to satisfy their ego, they shall be deprived of Allah's rewards. So, at all times, as members of Majlis-e Shura and as office bearers, strive to overcome all forms of selfishness, self-importance, and anything else that can render your motives impure. Most of you are currently office bearers within the Jamaat, and many may soon be re-elected or given another duty, whether at a local, regional, or national level. As such, each of you should reflect upon the past 3 years term and ask yourself, how much service did you do purely to attain the pleasure and rewards of Allah the Almighty? Conversely, how much work did you do for the sake of increasing your status or to impress others? Remember, if your time and service was offered to feed your ego, to elevate your worldly status, or to exert your authority, it will have been devoid of the rewards and blessings of God. In terms of the Jamaat elections, those who have been elected, or maybe in the coming days, should recognize that if their names are approved to serve the Jamaat, they must strive to fulfill their duties purely for the sake of Allah, the Almighty, rather than to impress other people or to seek to demonstrate what they consider to be their qualities. For example, it must not be that Secretary Tabligh thinks that it is only due to his skills or qualities that they can achieve their bad target. It must not be that the Secretary Mal thinks it is because of his efforts that Chanda contribution increase. It should not be that the Secretary Taleem considers that the Taleem department's success is contingent upon him. Nor should it be that the Secretary Amuri Amma feels pride in having found appropriate solutions to various matters that came before him and believes that such success was due to his interpersonal skills and astuteness. It should not be that the Secretary of Tarbiyat claims that his efforts or wisdom are behind a positive change in the moral and spiritual development of the Jamaat members. Here, I have mentioned just a few departments, but this principle applies across all departments and offices. None of you should ever think that the Jamaat's success is due to your efforts, skills, or capabilities. To the contrary, if you genuinely believe in your heart that whatever has been achieved was due to you only to the blessings of Allah, and that without His help you are nothing, you will see how the blessings of Allah rain down upon you and how He will reward whatever sacrifices have been made for His sake. It will yield magnificent and fragrant fruits and will symbolize and demonstrate the continued progress and success of our Jamaat. And it shall be the means of elevating your status in the eyes of Allah the Almighty. Otherwise, if you let your ego take root instead of progression and prosperity, you will encounter harm and destruction. So every Jamaat office bearer must recognize their objectives, which are and always will be the same objectives with which Allah the Almighty sent the Prophet Messiah alayhi salam. And those were to bring mankind closer to his Creator, to establish the oneness of God Almighty, and to fulfill the needs of mankind. However, if in our hearts lies even a trace of impurity, or we come to possess the idol of one's ego, then how are we going to establish the oneness of Allah? How can it be possible for an idol worshipper to establish the oneness of God? It is contradiction in terms. Thus, if the concept of me continues to exist within your heart, you will not achieve anything of substance. On the other hand, if you sincerely try to save yourselves from all forms of idol worship and remain utterly faithful to Allah, you will witness the blessings of Allah at every turn and corner. Such people are those who become a means of true support and help for Khilafat. As office bearer, you must pledge that you will consider whatever duties, service, or work assigned to you, whether you are serving as the secretary, naib, or in any other capacity, as a great trust. Indeed, consider any duty given to you by the Jamaat or by the Khalifa of the time as the work of Allah the Almighty, and strive to fulfill it for His sake. When you develop such a mindset, it will prove to be the means of your success and salvation. Thus, as Muslim Maud states, I say earnestly to all friends that they should forever keep in mind and understand that true success can never be achieved until one extinguishes all traces of self-importance. In terms of your duties, both as Shura delegates and office bearers, it is incumbent that you fulfill the basic demands and requirements associated with your respective departments. If you strive in this way, the spiritual and moral level within the Jamaat will be elevated. Our tabligh efforts will increase, and the financial needs of the Jamaat will always be met. At the same time, just fulfilling your basic duties is not nearly enough. Rather, for the sake of attaining Allah's reward, you should make every possible effort and sacrifice. When one works in this manner, they will come to experience extraordinary and unparalleled blessings. Similarly, every office bearer and delegate should remember and recognize that arrogance is a huge vice and sin, which we must avoid at all costs. For instance, when you observe the blessings of Allah, never become arrogant. Thus, as I said a few moments ago, none of the secretaries, whether Secretary Maal, Secretary of the League, Secretary Rishtalata, or any other office bearer, should ever think that the success of the department in which they serve or of the Jamaat is down to them. Any office bearer who thinks in this way is guilty of arrogance and is sure to forsake the blessings and help of Allah. In terms of the importance of humility, as Muslimah states, that the true success, the true secret to success is to bow down in prostration before God Almighty and to profess one's weakness and deficiencies before Him. Otherwise, a person who in his heart thinks they are capable, yet in front of people say he is weak and powerless, is actually a hypocrite and liar. He says that there are some people who on the surface exhibit false humility and say that they are worthless or ignorant and that whatever they have achieved is due to Allah's blessings. Yet in their hearts, their actual state is different and is not of a person who truly submits before Allah. The Muslim also states that a genuine, humble person attributes all their success to God, both in their words and within their heart. They understand that without the grace of God, they are nothing. They have the clarity of thought to recognize that their intelligence or capabilities are minimal and of no real value until and unless they are connected with their Creator and blessed by Him. Only if you reach this state and mindset will you be able to act upon and implement those recommendations made at this shura if and when they are approved by Khalifatul Masih. Indeed, the implementation of whatever decisions are made is of the utmost importance and fundamental to your duties as delegates of the shura. It should not be that while here you make decisions or deliver passionate speeches, as is often the case at Shura. However, once the proceedings conclude, you neglect your tasks and forget about your obligations. I'm quite sure that if you review the Shura reports from the past 3 years and examine the decisions made, you will come to realize that there is much you have failed to achieve and implement. Furthermore, if you go back even further, 10 or 15 years, you will realize that never mind fulfilling what you were supposed to do. You will have forgotten about many of the decisions or objectives you had pledged to implement. Therefore, you should review previous decisions and seek to implement them while also keeping in mind the recommendations made at this year's Shura. If they are subsequently approved, you must strive to fulfill them in a timely and appropriate manner. At all times, your intention and motivation must only be to attain the blessings and reward of Allah. In reality, You must strive to become a true believer whose hallmark is that whatever he does is purely for the sake of attaining the rewards of Allah. Sometimes people claim or complain that they do not have enough resources to fulfill their duties or plans. However, such an attitude reflects a lack of trust in Allah and is a weak excuse. Remember, you must aim high because determined and be determined and have a firm resolve to fulfill your duties. For this, you must establish a firm connection with Allah. Through prayer and worship, seek His help. Thereafter, you must maximize your efforts and output and strive to the best of your abilities alongside your team. If you follow these steps, every office bearer has the potential to bring about a significant positive change within their respective department and or field of work. Only if you are working with this spirit and intention can you become a true Sultan and Nasir, a faithful helper of Khilafat. Further, recognize that you cannot become Sultan and Nasir through mere words or verbal pledges. Rather, it requires you to establish a firm connection with Allah, to relinquish your ego, and to work relentlessly, devotedly, and with great dedication, purely for the sake of Allah. It requires you to utilize, train, and inspire the members of your respective teams. Treat them with love, compassion, and tenderness. Set an example of hard work, sincerity, and readiness for all possible sacrifices for younger Ahmadis to learn from and emulate. If and when you serve your faith in this way, you will be amongst those who abide by and implement the decisions made during the Shura. Before concluding, I also wish to remind you that during the Majlis-e-Shura, you must ensure that you maintain the dignity and sanctity of the proceedings at all times. Do not engage in meaningless or unhelpful debates. Instead, first determine if your contribution is necessary and likely to be beneficial. For example, if you think that someone else has already expressed a similar point to you, then there is no need to waste time by repeating it. Here again, this principle applies that you must not be motivated by your ego or a desire for prominence. Always remember that as an office bearer and shura delegate, the fear of Allah must be deeply ingrained within your hearts. Every decision or opinion you give should be given truthfully, with the fear of Allah running through your veins. Only then will you reach the standard and level of dignity and status expected of the Majlis-e-Shura. Otherwise, you will simply be presenting your view in a worldly manner rather than in the manner required or expected of the spiritual and religious community. Regarding this point, as Muslim always says, that I instruct those friends who have come to participate in the Majlis-e-Shura that they must establish the fear of Allah within themselves. Mere eloquence and oratory cannot prove of benefit here or in the next world. The one thing that can give us victory in this world and success in the hereafter, it is that we proclaim Rabbun Allah, that we say our Lord is Allah. And this, if this is not present, and if the words Rabbana innana samayna munadiya yunadi lil imane anaminu bi rabbikum fa amanna, that our Lord will have heard it, we have heard a crier calling us unto faith. Believe ye in your Lord, and we have believed is not present then. It is in comparison to the worldly power, forces and nations of the world. What is our status? In reality, it is not even that of a wing of a small bird. So remember, there is only one thing that sets us apart and upon which we can take pride, and that is that we have listened to Allah the Almighty and accepted the call of the crier of this era and believed in him and have presented ourselves to further his blessed mission. As I said, this is what distinguishes us. And having accepted the promised Messiah, al-Islam, it is incumbent upon us to constantly elevate the standard of our love and fear of Allah, the Almighty. In this regard, Hazrat Musa Maud expressed his desire and prayer in the following words by saying, may it be that the fear of Allah governs our every thought and view. May it be that the fear of Allah governs our tongues. May it be that the fear of Allah consumes our hearts. May it be that the fear of Allah courses through our every opinion or suggestion. And may his fear govern our every decision, only if our hearts remain utterly submerged in the fear of God can we attain any honor or success. Thus, it is my hope and prayer that all of the delegates cast aside the dark shadows of their egos and that they do not let vested interests cloud their judgments or views even for a second. Rather, may every word uttered and every suggestion offered resonate purely with the love of Allah and a profound desire to serve the noble cause of Ahmadiyyat. If this is your guiding principle, then inshallah you will play your role in igniting the spiritual revolution for which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent, and for which all of you have accepted him, and for whose sake the members of the Jamaat have entrusted you to represent them here today. Only with this understanding and spirit can this shura be truly deemed a success. May Allah the Almighty, with grace and mercy, enable all of you to perceive this and grant you the ability to achieve the true objectives of the shura. Ameen. یہاں بیلجیم جیسا کہ میں نے کہا بیلجیم وغیرہ کے اور بعض جگہ دوسرے جگہوں پہ بھی پاکستان میں بھی آج کل انتخابات ہو رہے ہیں ہندوستان میں بھی اردو بولنے والے علاقوں میں بھی اس لیے پہلے میرا خیال تھا خلاصہ لیکن میرا خیال خلاصہ سے زیادہ کچھ ہو جائے گا اردو میں بیان کر دوں یہاں بھی بیٹھے ہوئے بعض لوگوں کو صحیح طرح سمجھ نہیں آتی سو ان کے لیے بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگ شورا کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے والے ہوں انصاف کو کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور تقویٰ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی آراء پیش کریں اس سال شورا میں انتخاب بھی ہونے ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو واقعی اس عہدے کے حقدار ہوں اور یہ نہیں کہ کسی کی واقفیت یا ذاتی تعلق کی وجہ سے منتخب کیے جائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر کام کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگا تو تبھی ہم کامیابی سے اپنے معاملات طے کر سکیں گے, ورنہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. حضرت مسلم معود نے سورہ کو قائم فرمایا, اپنے نسائے فرمائے مختلف وقتوں میں, اور اس کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے, ان کو بھی پڑھنا چاہیے جن کو اردو پڑھنی آتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, اس وقت اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بعض باتیں میں پیش کروں گا. شورہ کے ممبران کے لیے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رضائے الہی, اللہ تعالیٰ کی رضا. اگر یہ مقصد سامنے رکھیں گے تو پھر ہی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں, اور پھر ہی ہم ایمانداری سے اور انصاف سے اپنی آراء پیش کر سکتے ہیں, اپنے آراء پیش کرتے ہوئے یا تجویزیں نام تجویز کرتے ہوئے کسی کے لیے رشتہ داروں عزیزوں کو سامنے نہ رکھیں, اپنی امنگوں اور آرزوؤں کو سامنے نہ رکھیں, اپنے ارادوں کو سامنے نہ رکھیں, بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو. بہت سارے ایسے ہیں ہم میں سے جنہوں نے ان چیزوں کو احمدی سے قبول کرنے کے لیے قربان کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. بس اگر باوجود اس کے کہ ہم نے مختلف پہلوؤں سے خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں کی ہیں, اپنی غفلت سے خدا کو کی رضا کو کھو دیا اور دنیا کو ناراض کر کے اپنے مولا کو بھی راضی نہ کر سکیں, تو ہم دونوں طرف سے کھوئے گئے, اور ہم سے زیادہ بدقسمت روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا. بس ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں میں خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھیں اور اپنے نفس کو درمیان سے مٹا دیں. بس اگر یہ بات ہر شورا ممبر اپنے سامنے رکھے, بلکہ ہر عہدیدار اپنے سامنے رکھے, تو ہماری جماعت کے اندر ایک عظیم نظام قائم ہو سکتا ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی. اسی سلسلے میں حضرت مسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ملنا معمولی بات نہیں ہے, اس لیے ایسی قربانی کی ضرورت ہے جس کی نظیر اور قربانیوں میں نہ ہو. دنیا میں بہت سی قربانیاں کی جاتی ہیں, اور ایسی ایسی قربانیاں کی جاتی ہیں جن کی تفصیلات معلوم کر کے ایک حساس دل کانپ جاتا ہے, اور ایک شعور رکھنے والا انسان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ سب قربانیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ نفس بڑائی اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, نفس کی بڑائی اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے. اس قسم کی قربانیاں ہمیں نفع نہیں دے سکتی, کیونکہ اس کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ خدا مل جائے, بلکہ یہ ہوتی ہے کہ نفس کو عزت حاصل ہو جائے. مگر ہم جس غرض کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. اس لیے ہماری قربانی اس چیز کی ہونی چاہیے جو دنیا نہیں کرتی, کیونکہ جو قربانیاں دنیا کرتی ہے وہ ہمیں نفع نہیں دے سکتی, اور جس مقصد کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ نہیں پا سکتے. اگر جان کی قربانی سے خدا مل جاتا تو بہت لوگ ہیں جو جان کی قربانی کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کو پانے سے محروم رہ جاتے ہیں. اگر مال کی قربانی سے خدا مل جاتا تو بہت سارے لوگ ہیں جو مال کی قربانی کرتے ہیں مگر خدا کو پانے سے محروم رہتے ہیں. اگر عزت کی قربانی سے خدا مل جاتا تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عزت کو قربان کرتے ہیں مگر خدا کے پانے سے محروم رہتے ہیں. اگر جائیداد کی قربانی سے خدا مل جاتا تو بہت سے ایسے ہیں جو جائیداد کی قربانی کرتے ہیں مگر خدا سے اتنے ہی دور ہیں جتنا ابلیس دور ہے. اگر وقتی قربانی سے یا علم کی قربانی سے یا وطن کی قربانی سے خدا مل جاتا تو بہت سے ایسے ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی درگاہ سے دور رہتے ہیں. بس یقیناً یہ قربانیاں کافی نہیں, یہ ضمنی قربانیاں ہیں. بس آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس بات پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا وہ قربانی جو آپ جماعت کے لیے کر رہے ہیں یا عبادات جو آپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی جو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں. جو عہدیدار یا نمائندگان ہیں جو اپنی آراء یہاں پیش کریں گے یا وہ جو عہدیدار ہیں سارا سال اپنی خدمات جماعت کے لیے پیش کرتے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا صرف اس لیے کہ عہدہ مل گیا اور اب جماعت میں ان کی کچھ حیثیت بن گئی ہے تو اس لیے وہ کام کریں. اگر یہ بات ہے تو پھر ایسے عہدے کا کوئی فائدہ نہیں اور ایسی نمائندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. حقیقی قربانی بالکل مختلف چیز ہے. وہ جان سے یا وطن سے یا مال سے یا خیالات سے یا ارادوں سے, عزت سے, وقت سے, علم سے بھی زیادہ عزیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی انانیت ہے, وہ اس کا میں ہونے کا خیال ہے کہ میں بھی کوئی ہستی ہوں. وہ اپنے وجود کا احساس ہے جس کے لیے وہ اپنی جان, اپنے مال, اپنی عزت, اپنے وطن, اپنے علم, اپنے وقت, غرض, ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے. جس وقت یہ خیال کرتا ہے کہ میرے وجود کا احساس اور میری علیحدہ ہستی خطرے میں ہے, وہ اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. قوم کی خاطر, ملک کی خاطر, عزت کی خاطر, آبرو کی خاطر, وطن کی خاطر قربانیاں کرنے والے بظاہر قوم و ملک, عزت و آبرو, وطن کی خاطر قربانیاں کرتے ہیں, کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر دراصل جن چیزوں کے لیے قربانی کرتے ہیں وہ ان کی انانیت, وہ ان کا میں ہونا ہے. وہ قربانیاں جو چونکہ ان کی رائے اور ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اس لیے کرتے ہیں. اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جس چیز کی قربانی میرے حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے وہ مرضی کی قربانی نہیں ہے. خدا کو پانے کے لیے مال کی, جان کی, ارادوں کی, علم کی, وقت کی قربانی کافی نہیں ہے. خدا تعالیٰ اس احساس کی قربانی چاہتا ہے کہ میں ہوں, یعنی اپنی انا کو قربان کرنا ہوگا. یہ احساس کی قربانی اصل چیز ہے. جب تک کوئی انسان اس میں کو نہیں مٹا دیتا اس وقت تک خدا اسے قبول نہیں کرتا, کیونکہ وہ مشرک ہوتا ہے. ایسا انسان باوجود لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے کے اپنے آپ کو ایک الگ وجود تصور کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں تو خود اپنے اس دعوے کو رد کرتا ہے, کیونکہ اگر میں ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے تو میں کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اپنے نفس کو مٹا دو, تمہاری مرضی نہ ہو بلکہ میری مرضی ہو, یعنی اللہ کی مرضی ہو, صرف میں رہوں اور میرا کوئی شریک نہ ہو. لا شریک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. اپنے نفس کو بھی مٹانا پڑے گا اس کے لیے. آپ نے ایک مثال بھی دی کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ جنگ کر رہا تھا, اور وہ ایسے ایسے حملے کرتا تھا کہ دشمن پر کہ لوگ واہ واہ کر جاتے تھے. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دوست ہی ہے, حالانکہ وہ اسلام کی طرف سے لڑ رہا تھا. لیکن آن حضرت نے فرمایا نہیں, یہ دوست ہی ہے. لوگ بڑے حیرت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو اتنی جرات سے لڑائی کر رہا ہے, یہ کیوں دوست ہی ہے. بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ایک صحابی نے سوچا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی ضرور کوئی راز کی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس نے اس شخص کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے. جب وہ پیچھا کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص لڑتے لڑتے بہت زیادہ زخمی ہو گیا, اور اتنا زخمی ہو گیا کہ اسے تکلیف ہونے لگی. اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا, اس لیے اپنا نیزہ گاڑا اور اپنے آپ کو اس پر گرایا اور اس طرح خودکشی کر لی اور مر گیا. اور پھر جب وہ مر رہا تھا تو لوگوں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اسلام کے لیے نہیں لڑا تھا بلکہ ان لوگوں سے پرانی عداوت تھی, اس لیے لڑا تھا اسلام میں. کیونکہ خودکشی کرنے والا خدا پر بزنی کرتا ہے, اس لیے خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. اور اس طرح یہ واقعہ بھی ہو گیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ثابت ہوئی, اور وہ خودکشی کی وجہ سے اس شہادت کے رتبے کو نہیں پا سکا جو اسلام کی خاطر لڑائی کے لیے تھا, جو اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑائی کے لیے تھا. بس یہی ایک سبق ہے جو ہر عہدیدار کو اور ہر نمائندے کو لینا چاہیے کہ میری رائے اور میرا کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے, اور جب یہ ہوگا تب ہی میں صحیح رنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بنوں گا، تب ہی میرے کاموں میں برکت ملے گی۔ اگر دکھاوے کا کام ہے یا اپنی انانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے کام ہو رہا ہے تو پھر اس کا ثواب نہیں ملتا۔ ثواب اسی وقت ملتا ہے جب انسان اپنے نفس کو مٹائے اور ہر کام خدا تعالیٰ کی خاطر کرے۔ بس جو عہدے دار ہیں ان کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے نفس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت عہدے دار ہیں، دوبارہ بھی اپنی جماعتوں میں عہدے دار منتخب ہو جائیں گے، ان میں سے بعض شاید بعض مرکزی سطح پر جہاں بھی ہیں جو عہدے دار منتخب ہوں گے، ان میں سے بہت سارے عہدے دار ہیں بعض دوبارہ منتخب ہوں گے۔ سوچیں کہ گزشتہ سالوں میں جو 3 سال گزرے ہیں آپ نے خدا تعالیٰ کے لیے، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کتنے کام کیے تھے اور اپنی میں کی تسکین کے لیے کتنے کام کیے تھے۔ اگر اپنی انا کی اور میں کی تسکین کے لیے کام کیے تھے تو ان کا کوئی ثواب نہیں اور اس میں برکت بھی نہیں پڑتی۔ بس اس سال جیسا کہ میں نے کہا عہدے داروں کے انتخاب کا بھی سال ہے، جو نئے منتخب ہوں گے یا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی منظوریاں ہو جاتی ہیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے تبلیغ کا کام کر دیا، میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے مال کا کام کر دیا، اتنے لوگوں سے اتنا چندہ وصول کر لیا، میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے امور عامہ کے شعبے میں اتنے مسائل کو حل کر دیا، میرے اندر یہ قابلیت تھی تو میں نے تربیت کا ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ خیال ہو کہ میں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا اور اس کے فضلوں کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا، اور حقیقت میں دل سے یہ آواز نکل رہی ہو، تبھی یہ قربانی اور یہ کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور پھر اس برکت سے آئندہ ایسے پھل لگیں گے جو یقیناً جماعت کی ترقی کے لیے مفید ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے بھی مفید ہوں گے، ورنہ اگر انانیت ہے تو بجائے نفع کے نقصان والا سودا ہے۔ بس ہر شعبے کا جو آدمی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد بندوں کو خدا تعالیٰ کے قریب لانا اور خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا ہے، لیکن ہمارے دل میں انانیت ہے اور میں کا بت موجود ہے تو پھر ہم نے خدا تعالیٰ کی توحید کیا قائم کرنی ہے؟ کیا کوئی مندر کا پجاری توحید قائم کر سکتا ہے؟ اگر ہمارے نفسوں میں باقی ہے تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بس جب تک ہمارے دل کے اندر مندر میں کا بت یا انانیت کا بت ہے، ہم خدا تعالیٰ کی توحید قائم نہیں کر سکتے۔ انا کو توڑ کر کام کریں گے تو پھر دیکھیں کیسی برکت پڑتی ہے، اور جماعت میں وہ برکت کے نظارے پھر نظر بھی آئیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پھر خلافت کے لیے بھی دست و بازو بنتے ہیں اور خلافت کے مددگار بھی بنتے ہیں۔ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی خدمت ہمارے سپرد کی جائے گی، جو بھی کام سپرد کیے جائیں گے، چاہے وہ عہدے دار کی حیثیت سے یا نائب عہدے دار کی حیثیت سے یا کسی بھی حیثیت سے، اس کو چلانے کے لیے ہر طرح تیار ہے۔ ہمارے پاس ہمارے سپرد جو خدا تعالیٰ نے کیا ہے یا جماعت کی طرف سے یا خلیفہ وقت کی طرف سے جو کام بھی سپرد کیا جائے گا، اس کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور خدا تعالیٰ کی خاطر ہم نے کرنا ہے۔ بس جب یہ سوچ رکھیں گے تو پھر ہماری کامیابی ہے، اور یہ عہد کریں کہ میں اس طرح خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، نہ کہ اپنی انانیت کو قائم کرنے کے لیے۔ حضرت مسلم آؤد نے نصیحت کی کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان امور کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کریں اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو مٹانے کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو ضروری ہے کہ جتنا عام مطالبہ کیا جاتا ہے اسے پورا کریں، یا جو بھی قواعد کی روح سے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی قربانی کرنی پڑے گی، ہم کریں گے، اور جب اس طرح کام ہوگا تو پھر ایک غیر معمولی برکت ہمارے کاموں میں پڑے گی جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. اسی طرح عہدیداروں کو بھی اور یہاں سب مشورہ دینے والوں کو بھی ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تکبر اور خودی بہت بڑی برائی ہے, اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی فضلوں اور نعمتیں اور فضل اور نعمتیں جو ہم پر ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں تکبر نہیں آنا چاہیے. سیکٹری مال کے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ میرے کسی علم کی وجہ سے میں نے یہ بجٹ پورا کر لیا, یا جو میں نے پہلے مثالیں دی ہیں, سیکٹری تبلیغ کے دل میں خیال آتا ہے یا کسی بھی سیکٹری کے دل میں خیال آتا ہے یا کسی بھی عہدیدار کے دل میں خیال آتا ہے, کہ اگر یہ خیال آتا ہے کسی کو بھی کہ اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے یہ کام ہوا کیا ہے میں نے, تو اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا. اور جب تکبر پیدا ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں آتا, جیسا کہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے. حضرت مسلم عورت نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ایک جگہ کہ سچی اور حقیقی کامیابی کا گر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے آگے گر جاؤ, اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اس کے سامنے اقرار کرو. ورنہ جو دل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں مگر لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں کیا اور میری طاقت کیا ہے, وہ منافق ہے, وہ جھوٹا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو یہی کہتے ہیں کہ میری حیثیت کیا ہے, بس اللہ کا فضل ہے میں نے یہ کام کیا بس ہو گیا, لیکن ان کے دل میں وہ مقام نہیں جو ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے کا ہونا چاہیے. اصل میں تو ان کے سر مزاج وہ ہے جو دل میں بھی اقرار کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا, نہ کہ وہ جو صرف زبان سے کہتا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں. جب ہم خالی ذہن ہو کر سوچیں گے کہ ہم میں کوئی لیاقت اور قابلیت ہے یا نہیں, اس وقت دل یہ کہے کہ میرے اندر کوئی قابلیت نہیں, تب وہ برکات حاصل ہوں گی جن کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوتی ہے, تب اللہ تعالیٰ کا فضل انسان کو پہنچے گا. اور جب یہ ہوگا تو تبھی اپنے لیے ان فیصلوں پر عمل کر سکیں گے جو شورا میں آپ نے فیصلے کیے یا کریں گے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر بجا لانے کی کوشش کریں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کی خاطر بجا لانے کی کوشش کریں گے تو پھر اس میں برکت پڑے گی. یہ نہیں کہ یہاں تو فیصلے آپ کر لیں اور بڑے پرجوش تقریریں بھی کر لیں. عموماً شورا میں یہی ہوتا ہے, نمائندگان شورا میں بڑی پرزور تقریریں کرتے ہیں, عہدیدار بھی اپنے اظہار خیال کرتے ہیں, لیکن شورا کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کرنے تھے. بس اصل برکت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے, اپنی انانیت کو ختم کرتے ہوئے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ان فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کریں. اگر آپ جائزہ لیں اور گزشتہ 3 سالوں کا اپنی شورا کا رپورٹوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا فیصلے ہوئے تھے, تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ ان 3 سالوں میں آپ نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ نہیں کر سکے. اور اگر 10-15 سال کا جائزہ لیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ بھول بھی چکے ہیں, جو آپ نے کرنے کا عہد کیا تھا لیکن نہیں کر سکے. بس پرانی باتوں کو بھی یاد رکھیں, پرانے فیصلوں کو بھی دوبارہ دہرائیں, اور نئے فیصلے جو آج آپ کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں, اور یہ عہد کریں کہ ہم نے اب ان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا ہے, نہ کہ کسی دکھاوے کے لیے. اور حقیقت میں ایک وہ مومن بننا ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. بس بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں, ہمارے وسائل بہت کم ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ کام نہیں ہو سکے. ارادوں میں بلندی ہو, پستی نہ ہو, اور مصمم ارادے ہوں, اور یہ کام کرنے کی لگن ہو, اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے, اور پھر محنت کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ کام کروایا جائے, تو ہر عہدیدار ایک ایسا انقلابی کام کر سکتا ہے جس کے بہترین نتائج پیدا ہو سکتے ہیں, اور تبھی آپ لوگ خلافت کے سلطان نصیر بن سکتے ہیں. بس ان باتوں کو یاد رکھیں کہ صرف زبانی دعووں سے سلطان نصیر نہیں بنا جاتا, بلکہ اس کے لیے آپ کو خدا تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا کرنا پڑے گا, اور اپنی انانیت کو مٹاتے ہوئے خالص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرنا ہوگا, اور اس کے لیے پوری محنت اور لگن سے کام لینا ہوگا. اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا تاکہ ایک پوری ٹیم جو ہے وہ اس کام میں ملوث ہو جائے, اور پھر اس کے بہترین نتائج پیدا ہوں گے. اور جب یہ ہوگا تبھی آپ مشاورت کے فیصلوں پر صحیح طرح عمل کرنے والے بھی ہو سکیں گے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشاورت کے دوران اپنے مشاورت کے وقار کو قائم رکھنا ہے. یہاں بھی صرف بحث برائے بحث نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. اگر ضرورت ہو تو اپنی رائے دیں, اور اگر 19-20 کے فرق سے آپ کی رائے پہلے بیان ہو چکی ہے تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی انانیت کو مارنا ہے. بس ایک عہدے دار کو, ایک شورا کے ممبر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں ہو اور اس کے ماتحت اس نے فیصلے کرنے ہیں, اور جب یہ ہوگا تو تبھی آپ اس مقام تک پہنچ سکیں گے جو اس مجلس کا ایک تقدس اور مقام ہے. ورنہ یہاں شورا میں بیٹھ کر آپ ایک دنیاوی نمائندے کی حیثیت سے اپنے کام سر انجام دے رہے ہوں گے, نہ کہ ایک روحانی اور دینی جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے. اس لیے حضرت مسلم نے فرمایا تھا کہ میں ان دوستوں کو جو مجلس شورا میں شمولیت کے لیے آئے ہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اندر خشیت اللہ پیدا کریں. لسانی اور لفاظی نہ یہاں کام آ سکتی ہے نہ اگلے جہان میں. جو چیز ہمیں دنیا میں فوقیت دے سکتی ہے اور آخرت میں سرخرو کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ربون اللہ, یعنی ہم کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر یہ چیز ہمیں موجود نہ ہو, اگر ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا والی بات ہمیں موجود نہ ہو تو غور کر لو دنیا کی دوسری طاقتیں اور قوتوں اور قوموں کے مقابلے میں ہماری ہستی کیا ہے. دنیا کے مقابلے میں ایک پرندے کے پر کے برابر بھی ہماری ہستی نہیں. لیکن یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اے ہمارے رب, ہم نے یقیناً ایک ایسے پکارنے والے کو کی آواز جو ایمان دینے کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سنی ہے, بس ہم ایمان لے آئے ہیں. اس کو غور کرو کہ دنیا کی طاقتوں کے مقابلے میں ہماری ہستی کیا ہے, تو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اپنا ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں, اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں. یہی اور صرف یہی چیز ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے مانا, ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا اور منادی کرنے والے کی آواز کو سنا اور اس پر ایمان لائے اور اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کر کیا. اگر یہ چیز ہے تو پھر ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں, اور یہی چیز ہمارے دلوں پر غالب آنی چاہیے. ہمارے غور پر خدا تعالیٰ کی خشیت حاکم ہو, ہمارے فکر پر خدا تعالیٰ کا خوف حاکم ہو, ہماری زبان پر خدا تعالیٰ کا خوف حاکم ہو, ہمارے دل پر خدا تعالیٰ کا خوف حاکم ہو, ہمارے مشوروں میں خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو, ہمارے فیصلوں پر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہو. وہی چیز جس کی وجہ سے ہم دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں, اس کی قدر و یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں, اسی کی قدر و منزلت ہمارے دلوں پر غالب ہو. بس جب یہ ہوگا تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے, اور امید ہے کہ جو نمائندگان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مشروں میں کسی قسم کی نفسانیت کو دخل انداز نہیں ہونے دیں گے اور خالصتاً للہ کام کریں گے. جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ وہ انقلاب پیدا کر سکتے ہیں جس کے پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا تھا, اور جس کے پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جماعت کے افراد نے نمائندہ بنا کر شورا میں بھیجا ہے. بس عہدیداروں کو بھی, نمائندگان شورا کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت پیدا کریں دل میں, اور جب یہ پیدا ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ایک انقلاب عظیم ہوگا جو اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے پیدا کرے گا اور جسے دنیا دیکھے گی. اگر یہ بات آپ کی سمجھ آ جائے اور اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح, تو آپ نے ایک اور اس شورا میں اس بات کا خیال رکھیں تو پھر آپ نے ایک کامیاب شورا منعقد کر لی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کو سمجھنے والے بھی آپ ہوں اور اس مقصد کو حاصل کرنے والے بھی ہوں. آمین. اب دعا کر لیں. I mean,